شروع ہو رہی ہے. احزاب مدنی صورت ہے, احزاب حزب کی جمع. اور حزب کہا جاتا ہے پارٹی اور جماعت کو, تو احزاب کے معنی ہوں گے جماعتیں. اور آج کل کے لحاظ سے اس کا ترجمہ میں کروں کسی کو برا نہ لگ جائے, کیونکہ وردی والوں کو برا لگے گا. یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے عالمی کولیشن, عالمی اتحاد اسلام کے خلاف. سارا دنیا کا کفر اور مسلمانوں میں جو منافقین اور ان کے ایجنٹ بھرے ہوئے ہیں, یہ سب مل کر جو ایک اتحاد اللہ کے نبی کے زمانے میں انہوں نے اسلام کے خلاف بنایا تھا, اس میں مشرکین بھی شامل تھے, اس میں یہودی بھی شامل تھے, اس میں عیسائی بھی شامل تھے, اس میں منافقین بھی شامل تھے, اور مسلمانوں کے اندر جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ بھی شامل تھے. ان سب نے مل کر جو ایک اتحاد بنایا تھا, اس کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ الاحزاب. تو الاحزاب کا ترجمہ کیا ہے؟ عالمی اتحاد جو اسلام کے خلاف قائم کیا جائے. تو یہ اتحاد قائم کیا گیا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے. فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ ساری دنیا کے کفر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مدینہ کا گھیراؤ کرو اور مسلمانوں کو مار مار کے ختم کر ڈالو, تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری, آئندہ کے لیے اسلام کی آواز اٹھائی بند ہو جائے. اس لیے انہوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دو, جیسے آج کے کفر نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دو. نہ اس وقت کا کفر کامیاب ہو سکا اور نہ ہی آج کا کفر کامیاب ہو سکے گا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے, اس وقت جو عالمی اتحاد بنا تھا اور وہ عالمی اتحاد والوں نے حملہ کیا تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آج اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کفر کی کمر توڑ دی جائے گی. اور الان نفذوہم ولا یرجوننا, آج کے بعد کفر دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جائے گا, کافر دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے, آئندہ ہم مسلمان ہی ان پر چڑھائی کیا کریں گے. تو جیسے الاحزاب کے موقع پر اللہ نے کافروں کی کمر توڑی تھی نا, آج بھی اللہ انشاءاللہ کفر کی کمر توڑ کے دکھائیں. اور یہ جو ان کے ایجنٹ اور منافقین مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر ان کے کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی انشاءاللہ حسرت اور افسوس ہوگا, اور یہ بھی مستقبل کے اندر آہات بنتے رہ جائیں گے, اور اللہ اپنے بندوں کو انشاءاللہ فتح و کامرانی نصیب فرما کر کے دکھائے گا. اس سورت کے اندر ابتدا میں تو اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو بیان فرمایا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جو منہ بولا رشتہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر رائج ہے, اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے. واقعہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے, ان کا نام تھا زید ابن حارث, حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے بچے تھے, حضرت خدیجہ کے غلام تھے, انہوں نے اللہ کے نبی کو ہدیہ کر دیا کہ آپ لے لیجیے, آپ کی خدمت کرے گا یا آپ کے ساتھ رہا کرے گا. اور اللہ کے نبی کی شان ایسی تھی کہ جو چند دن بھی اللہ کے نبی کے ساتھ گزار لے تو وہ آپ کا ہی ہو جایا کرتا تھا. تو حضرت زید جو تھے نا, چھوٹے بچے تھے, غلام تھے, اللہ کے نبی کے گھر میں رہا کرتے تھے, اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کے والد, ان کے باپ چچا اور ان کے اور رشتے دار ان کی تلاش کے اندر نکل کھڑے ہوئے, کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ قبیلے کا سردار تھا, وہ یہ خود بھی اپنے قبیلے کے سردار کے شہزادے تھے, لیکن آپ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ ان کا والد, ان کا چچا اور دوسرے رشتے دار ان کی تلاش کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے. مکے میں جب آگے تو پتا چلا کہ محمد علیہ السلام کے گھر میں تمہارا بیٹا ہے اور وہ ان کا غلام بنا ہوا ہے. یہ آگے حضور علیہ السلام کی تعریفیں کرنے لگے, کہنے لگے آپ ایسے ویسے اچھے قریش خاندان کے, ساری تعریفیں کی اور تعریفیں کر کے کہنے لگے کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی مطالبہ بولو, کیا چاہیے, کیا لینا ہے وہ بتاؤ. کہنے لگے یہ بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے, ہم پیسے لے کر کے آئے ہیں, جتنے پیسے مانگیں گے لے لیجیے اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجیے, بس ہم پیسوں مفت میں نہیں مانتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیسے کی تو کوئی بات نہیں, میں اسے بلا لیتا ہوں, بچے تمہارے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں, اسے کھلی اجازت دے دیتا ہوں تمہارے ساتھ جانے کی, پھر اگر وہ تمہارے ساتھ چلا جائے تو تمہاری قسمت, اور نہ جائے میرے پاس رہ جائے تو میں اسے زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا, حضرت زید آ گئے بچے تھے 7-8 سال کے بچے, اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ابا جی ہے, یہ کون ہے؟ میرے چچا ہے, یہ کون ہے؟ میرے تایا جی ہے, یہ سارے رشتے دار بیٹھے ہوئے. کہنے لگے پہچانتے ہو سب کو؟ کہ جی ہاں پہچانتا ہوں. فرمانے لگے یہ تو تمہارے ہوئے والد چچا تایا اور میں محمد, میرے ساتھ ہی تم رہے ہو, اب تمہیں اختیار دے رہا ہوں, تم ان کے ساتھ جانا چاہو یہ لینے کے لیے آئے ہیں چلے جاؤ, اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو بڑی خوشی کے ساتھ رہو, میں تمہیں زبردستی نہیں بھیجوں گا. تو حضرت زید اپنے والد اور چچا کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے مقابلے میں میں ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا, ماں باپ کو آپ کے مقابلے میں میں کبھی ترجیح نہیں دے سکتا. تو اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا قرار دے دیا اور معاشرے کے اندر زید ابن محمد کے نام سے ان کی شہرت ہو گئی. ابھی اسلام کے ابتدائی احکام نہیں آئے تھے اس سلسلے کے اندر کوئی بھی, اور جو طریقہ معاشرے کا رائج تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ عمل کیا. ان کے والد وغیرہ نے دیکھا کہ جب اتنا پیار اور محبت ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ بھی کہنے لگے اچھی بات ہے بھائی. انہوں نے پہلے سمجھایا تو صحیح کہ دیکھو تمہاری ماں تمہاری بہنیں تمہارے انتظار میں, اس لیے کہا کہ میں نبی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تو بہت صورت ان کے والد وغیرہ تو چلے گئے اور حضرت زید حضور علیہ السلام کے گھر میں پلتے رہے, بڑے ہو گئے. پھر ایک واقعہ پیش آیا, واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا. جب حضرت زینب سے ہوا تو ان کا نکاح میں نبھاؤ نہیں ہو سکا, جب نبھاؤ نہیں ہوا تو حضرت زینب نے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو اللہ نے وحی اتاری کہ میرے نبی زید نے طلاق دے دی, میں اللہ نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دی. تو حضرت زینب کی تو واقعی پیارے ہو گئے, ان کی تو قسمت کھل گئی کہ اللہ کے نبی کے حرم کے اندر داخل ہو گئی. تو یہ جو واقعہ پیش آیا تو اس واقعے پر منافقین نے مشرکین نے یہودیوں نے شور مچا لیا, اور شور یہ مچانا کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ لیا, یہ شور مچا دیا. قرآن اترایا اور قرآن کریم نے کہا, قرآن کریم نے کہا ادعوہم بآبائہم ہو اقسط عند اللہ, یہ تمہارے جنہیں تم اپنا بیٹا کہتے ہو کہنے سے بیٹا نہیں بنا کرتا, اس بنا پر تم چاہے اس کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کرو کتنے تعلق کا اظہار کرو, لیکن بیٹے بیٹی والے احکام اس کو نہیں دیے جا سکتے. اس بنا پر وہ بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے ہی رہیں گے, تمہارے نہیں بن سکتے, تم چاہے انہیں کتنا بھی بنا لو. لہذا ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نسب نامہ ماں باپ کا چلے گا, جس نے اپنا لے پالا کیا اپنا منہ بولا بیٹا بیٹی بنایا ہے اس کے نام سے اس کے کاغذات نہیں بنیں گے اور اس کا نسب نامہ اس کے نام سے تیار نہیں ہوگا. ایک تو یہ اس سے معلوم ہو گیا, اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب وہ آپ کے بیٹا بیٹی کے حکم میں نہیں ہے تو جب بالغ ہو جائے گا تو نامحرم کی شکل اختیار کر جائے گا. اگر لڑکا ہے تو آپ کی بیوی کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا, آپ کی بچیوں کو اس سے پردہ کرنا ہوگا, چاہے لاکھ آپ اس کو بیٹا کہہ لیں لیکن وہ آپ کا بیٹا شمار نہیں ہوگا شریعت کے اندر. اور اگر وہ لڑکی ہے تو آپ کے بیٹوں کو اس سے پردہ کرنا ہوگا اور آپ کے شوہر کو اس سے پردہ کرنا ہوگا. ہر صورت مطلب یہ ہوا کہ اسے بیٹا بیٹی والے یا بہن ماں والے احکام نہیں مل سکتے. بعض لوگ کسی کو ماں کہہ دیتے ہیں, منہ بولی ماں, کسی کو بہن کہہ دیتے ہیں, تو یہ سارا کہا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی وجہ سے رشتے داری ثابت نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں نے آج کل بڑے عجیب عجیب, ایک لوگوں نے بنا عرفاتی بھائی عرفاتی بہن, عرفات کے اندر اکٹھے ہو گئے یا حج کرنے کے لیے چلے گئے, اب جناب وہ حاجی اور حاجن آپس میں بھائی بہن بن گئے. بھائی کہاں سے, کیا شریعت نے حج کے نام سے آپ نے حرام کاری شروع کر دی؟
نامحرم کے ساتھ ملنا تو حرام کاری ہے, حرام عمل ہے. تو حرام عمل حج کی وجہ سے آپ کرنا شروع کر رہے ہیں, حالانکہ یہ اعمال تو انسان کو دین پر لانے والے ہونے چاہیے تھے, اور ہم نے ان اعمال کی وجہ سے دین کو چھوڑنا شروع کر دی. بات کرو کہ یاد رکھیے کہ یہ وہ بولے جتنے بھی رشتے ہیں قرآن کریم ان کی تردید کر رہا ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا, اور غزوہ احزاب کے بارے میں قرآن کریم نے جو منظر بیان فرمایا ہے. بار صورت اس کے اندر صورت حال یہ ہوئی تھی کہ تقریباً 10-12 ہزار کے قریب یہ مشرکین عیسائی یہودی سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے تھے, اور انہوں نے آ کر کے مدینہ منورہ کا گھیرا کر لیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے یہ دیکھا کہ 3 اطراف تو ایسی ہیں کہ ان میں یک بار کی حملہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کچھ تو پہاڑ ہیں اور کچھ باغات ہیں, لہذا یہاں سے اگر کوئی حملہ آور آئے گا بھی تو اکا دکا آئے گا, اور اکا دکا کو نمٹانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ایک دم سے یلغار کر کے نہیں آ سکتے اس طرفوں سے, ایک سائڈ خالی تھی, اس خالی طرف کے لیے مشورہ یہ ہوا, حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے, اور اس خندق کے ذریعے سے یا اس کے اندر پانی ڈال دیں یا اس کے اندر آگ دہکا دیں تو دشمن جو ہے اسے پار کر کے ہمارے پاس نہیں آ سکے گا. چنانچہ یہی کیا گیا, اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اسی کو. اب یہاں پر جو جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور مسلمانوں پر بڑی تکلیفیں بھی آئیں, اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور ہر طرف سے گھیرا کیا ہوا تھا, اندر یہودیوں کی آبادی, وہ اندر سے مخالفت کرنے والے, اور باہر سارا کفر آ کر کے ڈیرا لگائے ہوئے پڑاؤ ڈالے پڑا تھا. تو مسلمان بڑی ہی تکلیف اور پریشانی کے اندر مسلمانوں نے یہ وقت گزارا ہے. تو جس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے میں اس وقت کی بات صورت حال کو ذکر فرمایا ہے. اب اس میں یہ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیاسی چال بھی چلنے کی کوشش فرمائی. ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم اس وقت گھیرے میں ہیں اور حالات کوئی سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آتے, لہذا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کچھ تاوان ادا کر کے ان کے ساتھ صلح کر لیں. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو ہمیں کوئی انکار نہیں, ہم اللہ کے حکم کو رد نہیں کر سکتے, لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم جب کافر تھے تو ہم نے کبھی ان کو تاوان ادا نہیں کیا تھا, تو ہم مسلمان ہو کے تاوان کیسے ادا کریں گے, لہذا ہم کبھی ان کو تاوان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, تمہاری مرضی, اگر تم تیار نہیں تو میں بھی تمہیں جبر نہیں کرتا, مجبور نہیں کرتا, میں نے تو تمہارے لیے یہ سوچا تھا, تمہارے آرام کے لیے سوچا تھا. اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا. ایک شخص سے ابو نعیم, ہاں نعیم ابن مسعود, یہ صاحب جو تھے کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, لیکن ان کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے اور یہودیوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے, لہذا سب سے ملتے جلتے رہتے تھے اور سب ان کو اپنا سمجھتے تھے, ایسی پالیسی چلتے تھے کہ سب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. لیکن اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا مسلمان ہونے کا, اور آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, ابھی کافروں کو اور یہودیوں کو, تو مشرکوں اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا میرے اسلام کا, لہذا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جنگ ٹالنے کی کوئی چال چل سکتا ہوں, سیاسی چال چلوں گا, جنگ ٹل جائے گی اور یہ یہاں سے نکل جائیں گے, چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کرو, اس لیے کہ جنگ تو چال چلنے کا تو نام ہوتا ہے, لہذا جو بھی چال چل سکتے ہیں چلیں گے, جاؤ کرو جو کرنا ہے. اس نے کہا اچھی بات ہے, یہ چلے گئے. پہلے تو یہ گئے مشرکین مکہ کے پاس, ان سے جا کر کے کہنے لگے کہ تم لوگ اتنی دور دراز سے آئے ہو اور یہاں آ کر کے پڑے ہوئے, تمہیں ایک مہینہ ہونے کو ہو رہا ہے, جنگ کیوں نہیں کرتے, لڑتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ یہ دیکھو, ان یہودیوں نے ہمیں بلوا تو لیا, اب ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم جنگ چھیڑیں اور یہ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم تو باہر کے لوگ ہیں, ہمارے یہاں بچاؤ کیسے ہوگا, اس لیے ہم پریشان. انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہودیوں نے جب تمہیں بلا لیا ہے تو اب وہ تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ معلوم ہوتا تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلنا چاہتے ہیں، کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، ان کو تو اتنا ذرا سا ہلا کر کے اور چلے گئے۔ اب یہودیوں کے پاس پہنچے، یہودیوں سے جا کر کے کہا کہ تم نے جو ان کو بلوا لیا، ساری دنیا سے لوگ اکٹھے کر لیے، اب لڑتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ وہ لوگ آئے تو ہیں مگر ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر جنگ چھیڑ دی اور وہ بھاگ گئے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم یہاں کے رہنے والے، ہم پھنس جائیں گے، وہ جان چھوڑا کے بھاگ جائیں گے۔ تو کہنے لگے دیکھو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ان مشرکین مکہ سے 10 آدمی یرغمالی مانگو، ان سے کہو کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے، لیکن جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے 10 آدمی مجھے دے دو، ہمیں ہمارے کرو، اور ان 10 آدمیوں کو ہم اپنے پاس یرغمال کے طور پر رکھیں گے تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ بیچ میں چھوڑ کر کے، اگر تم بھاگو گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اب جناب ان کو پکا کر دیا، یہ ان کو سمجھا دیا، اب یہ گئے کافر مشرکین کے پاس، جا کے لگے لڑتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کیسے لڑے بھائی، تم ساتھ تو دیتے نہیں۔ یہ کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے تم بھاگ جاؤ گے، ہم یہاں پڑے اکیلے رہ جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، اب تمہارا، کہنے لگے نہیں نہیں ایسے ہم نہیں مانتے، ہمیں یہ رمالی دو، 10 آدمی یا 12 آدمی مانگے کہ ہمیں دو، ہم اپنے پاس رکھیں گے تب جنگ چھیڑیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا تم ہمارے آدمیوں کو مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا تم جنگ چھیڑ کر ہمیں یہاں پھنسانا چاہتے ہو اور خود بھاگنا چاہتے ہو؟ بس آپس میں تو میں شروع ہو گئی اور ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی، جب پھوٹ پڑی تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور مشرکین نے یہاں سے نکل کر کے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس طریقے پر اللہ رب العزت نے اس جنگ کو ٹال دیا، اور پھر اس میں کچھ واقعات بھی پیش آئے، اب ان واقعات کے ذکر کرنے کا تو موقع نہیں ہے۔ اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم ترہا، جب اللہ کے لشکر آئے اور ہم نے، ہاں جب تم پر کافروں کے لشکر چڑھ آئے تھے اور اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں تھا تمہاری مدد فرمائی۔ یہ کس طریقے پر ہوا؟ ایک طرف تو ان میں پھوٹ پڑ گئی اور دوسری طرف اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کے جھکڑ چلا دیے۔ اور اگر کسی کو مدینہ منورہ میں سردیوں کے زمانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ وہاں کی ٹھنڈ کیسی ہوتی ہے، گھسی چلی جاتی ہے جسم کے اندر، اتنی دیر ٹھنڈ وہاں پر پڑتی ہے۔ اب وہ کھلے میدان میں اور ٹھنڈی ہوائیں، تو وہ ٹھٹر رہے ہیں، سرسرا رہے ہیں۔ انہوں نے